ونصلي على رسوله الكريم. آج ہم نے سورہ مائدہ ختم کی ہے اور سورہ آل عمران سورہ انعام شروع کی ہے. سورہ مائدہ میں خصوصیت کے ساتھ یہود و نصارہ کا تذکرہ ہے اور یہ نصارہ کا یعنی عیسائیوں کا کرسچن کا زیادہ اہتمام سے بیان کیا گیا ہے. حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو, وہ لوگ جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں یعنی یہود و نصارہ, ان سے دوستیاں نہ لگاؤ. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا, جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو وہ اس کا بھی مذاق اڑاتے ہیں. اس سے وہ یہودی عیسائی مراد ہیں جو اسلام دشمن ہیں, ہر ایک اس میں داخل نہیں ہے. پھر ان کے علماء کو خطاب ہے کہ ان یہود و نصارہ کے علماء نے تورات اور انجیل پر عمل کیوں نہیں کیا جب ان کی قوم گناہوں میں مبتلا تھی, سود کھانا شروع کر دیا اور حرام کھاتی تھی. تو لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت, تو جو ربانیین تھے اور احبار یہودیوں کے عالم کو حبر کہا جاتا ہے, احبار اس کی جمع ہے, تو ان کے جو بزرگ تھے علماء تھے وہ اپنی قوم کو حرام کھانے سے روکتے کیوں نہیں تھے. لبیس ما کانوا یصنعون, بہت ہی برا کرتے تھے. اس آیت میں بڑی زبردست تنبیہ ہے مسلمان علماء کو بھی جو اپنی قوم کو حرام کھانے سے منع نہیں کرتے. عجیب بات یہ ہے کہ جو منع نہیں کرتا بعض اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ منع کیوں نہیں کرتا, اور جب کرتا ہے تو پھر اس پہ کرتے ہیں کہ منع کیوں کرتا ہے. اب ہم جب بیان کرتے ہیں سود کے خلاف کہ سودی بینک میں ملازمت حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے, کیونکہ اللہ نے صاف طور پر قرآن مجید میں سود کو حرام قرار دیا. اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا, اللہ سے ڈرو اور سودی لین دین چھوڑ دو, اور اگر تم اب بھی نہیں بچتے فاذنوا بحرب من اللہ ورسولی, تو پھر اللہ اس کے رسول کا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے, دشمنی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ سود کی وجہ سے چار آدمیوں پر لعنت ہوتی ہے, ایک سود دینے والا, ایک سود لینے والا, ایک سود پر گواہ بننے والا, اور ایک سودی معاملے کو لکھنے والا. تو سودی بینکوں میں اگر کوئی شخص ملازمت کرتا ہے اور ان چار کاموں میں سے کوئی ایک کام اس کے ذمے لگائے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک لعنتی عمل کر رہا ہے, تو کیا اس کی تنخواہ حلال ہو سکتی ہے؟ بہت بری کمائی ہے یہ, اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے, توبہ کرنا چاہیے. اللہ نے کیا فرمایا, فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا, اگر نہیں چھوڑتے سود کھانا نہیں چھوڑتے, فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اسی طرح آج حکم دیا گیا سورہ انعام سورہ مائدہ میں, سورہ انعام ہے سورہ مائدہ میں, بہرحال وہ آیت پڑھ لیتا ہوں, ابھی دیکھنے کی فرصت نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان, اے ایمان والو, شراب, جوا اور یہ ازلام جو ہے نا, تیروں پہ نام لکھتے تھے وہ بتوں کے, جس کا نام نکل آتا وہ پھر کھانا کھلاتا تھا, تو یہ بھی جوا ہے. سب نے پیسے لگائے تو سب کی رقم ڈوب جاتی تھی, ایک کے نام ایک جیتتا تھا اس میں, اور کمال یہ کہ جیتنے والا غریبوں کو کھلاتا تھا, تو اللہ نے اس کو بھی حرام کر دیا کہ غریبوں کو کھلانے کے لیے سٹا کھیلنے کی ضرورت نہیں. تو اس میں یہ بتا دیا کہ سودی معاملہ, شراب, سٹے بازی کتنے ہی اچھے عنوان سے ہو بہرحال حرام ہے, تمہیں اس کی اجازت نہیں ہے. رجسن پلید عمل ہے, رجس کہتے ہیں پلیدی کو, پلید ناپاک, فاجتنبوہ, اس سے بچو. آج جو انشورنس کا سیٹ اپ چل رہا ہے نا, लाइफ इंश्योरेंस है, जनरल इंश्योरेंस है, ये सब सट्टेबाजी है। आप अपनी रकम दांव पे लगाते हैं, अगर हादसा हो जाए तो ज्यादा रकम मिल जाती है, नहीं हो तो वो रकम डूब गई। अब इसका कितना ही अच्छा मकसद क्यों ना हो, कुरान की रूह से ये हराम है, क्योंकि इतना अच्छा नहीं हो सकता जितना अच्छा मकसद मुशरिकीन का था। तो जीत के अपने ऊपर नहीं, गरीबों को खिलाते थे। तो यहां जब गरीबों पे खर्च करने की इजाजत नहीं है, सट्टे के माल को इस नियत से सट्टा खेलने की इजाजत नहीं है, तो इंश्योरेंस की इजाजत भी इसलिए कि मैं अपने हादसे की तलाफी करूंगा या अपनी गाड़ी के नुकसान की तलाफी करूंगा, ये भी जायज नहीं है। और जैसे अल्लाह के नबी ने फरमाया हराम काम का करना गुना है, उसमें ताउन भी गुना है। तो इंश्योरेंस कंपनी में जो मुलाजमत कर रहे हैं, कोई मैनेजर है, कोई क्या है, तो उनकी तनख्वाहें भी हराम है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि अभी आपने आयत पढ़ी, आपने आयत सुनी कि अल्लाह ने यहूदी उलमा को यह तंबी की है कि तुम अपनी कौम को हराम खाने से रोकते क्यों नहीं थे। तो भाई अगर हम भी नहीं रोकेंगे तो फिर हम में और यहूदियों के उलमा में कोई फर्क रहेगा? अगर यहूद के उलमा रोकते रहते तो आज यहूदी पूरी दुनिया में सूद खोर ना होते। क्योंकि कुरान में कल जो आयतें गुजरी उसमें साफ है, वह अख़ज़िहिमुर रिबा वक़द नुहू अन्हू, हमने बनी इसराइल को और यहूदियों को सूद खाने से मना किया था, लेकिन फिर भी इसके बावजूद इन्होंने सूद खाना शुरू कर दिया, बल्कि पूरी दुनिया में सूदी निजाम के सबसे बड़े ठेकेदार हैं वो। तो इसलिए इन चीजों से इज्तेनाब करना चाहिए, अपनी आमदन को हलाल करने की कोशिश करनी चाहिए। अलबत्ता बैंक में बाज मुलाजमतें ऐसी हैं कि उनके बारे में उलमा की दो राय हैं, बास के नजदीक जायज है, बास के नजदीक जायज नहीं है। मिसाल के तौर पर सूदी बैंक में कोई ऐसा काम आपके जिम्मे लगता है जिसमें आप सूदी लेन देन में मुलविस नहीं है, बिल जमा करने की जिम्मेदारी है आपकी बस, और कुछ भी नहीं है, या बैंक का चौकीदार है, उसका मतलब है पहरा देना, कोई डाका वाका ना हो जाए, तो इसमें फिर उलमा की दो राय है। वो क्यों है वो भी मैं बता देता हूं। बाज उलमा कहते हैं कि ये भी हराम है। क्यों हराम है? इसलिए कि ये काम तो जायज है, इसलिए कि जो रकमें पड़ी हैं उनकी हिफाजत करना तो एक जायज अमल है ना, काम जायज है, लेकिन बैंक जो उसको तनख्वाह देता है एक चौकीदार को, वो अपनी सूदी आमदन से देता है, प्रॉफिट से देता है, वो प्रॉफिट सूदी है। तो काम हलाल होने के बावजूद तनख्वाह चूंकि हराम से दी जा रही है इसलिए हराम है। ये राय थी हमारे शेख मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहिमहुल्लाह ताला की। दूसरी राय है हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की, वो कहते हैं कि चौकीदार की तनख्वाह हलाल है। वजह उसकी ये है, वो ये कहते हैं कि बैंक अगरचे कहता यही है कि मैं अपने प्रॉफिट से दे रहा हूं, लेकिन बैंक अपना प्रॉफिट जो है ना सूदी, वो कोई अलहदा रखता नहीं है, वो एक ही हौज में सारे पैसे जमा होते हैं, और उसमें लोगों की बचतें ज्यादा हैं जो हलाल रकमें, आपने अकाउंट खोला अपने हलाल पैसों से खोला ना, तो अक्सर लोगों की आमदन चूंकि हलाल है लिहाजा उसमें गालिब पैसा क्या है, हलाल, और थोड़ा सा उसमें सूद भी पड़ा हुआ है। तो शरीयत का मसला यह है कि जब हलाल और हराम मिक्स हो जाए तो फिर शरीयत गालिब का एतबार करती है, तो मिर्जा गालिब नहीं, यानी वो गालिब के जो ज्यादा है उसका एतबार करती है। इसकी मिसाल ऐसे जैसे लोग हमसे पूछते हैं कि पुलिस वाले की जिसके हाथ से चाय पीना उसके पैसों से जायज है या नहीं। तो अब देखो हमें तो पता नहीं कि ये अपनी तनख्वाह से पिला रहा है या ऊपर की आमदन से पिला रहा है, तो उसके बारे में शरीयत का उसूल है कि अगर इसकी तनख्वाह ज्यादा है, थोड़े बहुत इधर उधर से पैसे लेता है जो कि होता नहीं आमतौर पर, तो फिर ये फर्ज कर लिया जाएगा कि ये तनख्वाह से खिला रहा होगा। क्योंकि जब हलाल हराम मिक्स हो जाता है ना, तो आजकल तो मिक्स चल रहा है ना, तो शरीयत अगर इसमें ये सख्ती करती ना कि थोड़ा सा भी हराम है तो सब हराम हो गया, तो फिर किसी के लिए भी हलाल खाना मुमकिन ना रहता। क्योंकि आजकल कोई ताजिर ऐसा नहीं है जो थोड़ा बहुत दो नंबरी का काम ना करता हो, फिर तो किसी के यहां दावत खाना भी जायज नहीं, किसी की दावत कबूल करना भी। तो अल्लाह ताला ने कितनी आसानी रख दी कि गालिब को देखा जाएगा, यानी वही गालिब, बार बार मेरा ज़हन मिर्ज़ा गालिब की तरफ जाता है कि गलबे का एतबार है इसमें ज्यादा क्या है। तो अगर रिश्वत की कमाई ज्यादा है तो फिर उससे खाना जायज नहीं है। एक शर्त में खाना जायज है कि पुलिस वाला आपसे कहे कि भाई मैं तुम्हें अपनी तनख्वाह से खिला रहा हूं, ऊपर की आमदन अलग डब्बे में रखता हूं और खाने पीने के लिए हलाल पैसे अलग रखता हूं। बाद ऐसा भी करते हैं कि تھوڑا سا ان میں خوف آخرت ہے تو کم از کم پیٹ میں نوالا اتارنے کے لیے حلال پیسے الگ رکھتے ہیں, اور باقی کپڑوں میں کہتے ہیں چلتا ہے حرام بھی چلتا ہے, گاڑی واڑی حرام, پیٹ خون میں تو کم از کم حرام شامل نہ ہوں. تو مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی رائے یہ ہے کہ بینک کے جو چوکیدار ہے یا کوئی بل ول جمع کرنے کے لیے بیٹھا ہے تو اس کی تنخواہ حلال ہے. اس کی وجہ یہ کہ بینک اگرچہ آمدن سے نسبت کرتا ہے آمدن کی طرف, لیکن دیتا آمدن سے نہیں ہے, دیتا مشترک ڈبے سے ہے. ہمارے حضرت کی رائے یہی ہے کہ نہیں, اسی نسبت کا اعتبار ہوگا جس کی طرف بینک نسبت کر رہا ہے. تو یہ علماء کی ایک دو رائے ہے, میں نے آپ کو بتا دی. جب علماء میں اختلاف ہو جائے اور دونوں وقت کے بڑے عالم ہوں, اپنی فیلڈ کے ماہر ہوں, تو پھر شریعت کا اصول یہ ہے کہ مجبوری میں اس رائے کو لے لیا جائے جو جائز والی رائے ہے, شدید مجبوری نہ ہو تو احتیاط کے پہلو کو اختیار کیا جائے. کیا ضرورت ہے بینک کا چوکیدار بننے کی, بینک میں بل جمع کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو وہاں جا کے ہٹو, وہاں سے نکلو. ہمیں تو گندا ہی عمل لگتا ہے بینک میں جا کے بیٹھ کے, چاہے بل ہی جمع کرا رہا ہے, بینک تنخواہ تو بینک دے رہا ہے. بہرحال ایک گنجائش ہے, علماء کا ایک اختلاف ہے, تو اس میں ایک دونوں رائے ہیں سامنے. احتیاط کے پہلو یہ ہے, کوئی مصیبت پڑ جائے, مجبوری ہو تو پھر اس میں. لیکن بینک میں جو کلرک وغیرہ ہیں یا جو بینک مینیجر ہے, اس کی تنخواہ کو کوئی بھی حلال نہیں کہتا, کیونکہ تو سارا سودی مینیجر صاحب جو ہے نا وہ تو بٹھائے, ان کو مینجمنٹ جو کر رہے ہیں نا وہ اسی کی کر رہے ہیں, کتنا کس سے نکالنا ہے اور کتنا کس کو دینا ہے, تو سارا کام اس کا تو حرام در حرام ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ان کو ان کے اہل اللہ اور علماء وہ حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے تھے, لبیس ما کانوا یصنعون, یہ بہت ہی برا کیا کرتے تھے. پھر اللہ نے جہاں سود کھانے سے منع کیا ہے, وہاں اللہ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے کا بھی حکم دیا. عجیب بات ہے, اسلام کا نظام الٹا ہے. دنیا کا نظام یہ ہے کہ جتنا زیادہ پیسہ ہے نا, جتنا پیسے دیں گے اس پہ سود کا ریشو اتنا ہی زیادہ. کیا خیال ہے؟ تبھی یہودی پیسے سے پیسہ کماتا ہے. اسلام کا الٹا نظام ہے کہ جتنا پیسہ زیادہ ہے اس پہ 2.5% زکات بھی اتنی ہی زیادہ. 100 کا 2.5% 2.5 روپے, 1000 کا 2.5% 25, 1,00,000 کا 2.5% 2,500, بڑھتا چلا جائے گا. الٹا کام ہو رہا ہے, جو دولت مند ہے وہ بجائے دولت سے بیٹھے بیٹھے دولت کمانے کے اور اس پر حق زیادہ آ جاتے ہیں. کل ایک خاتون کا فون آیا کہ میرے آج کل بہت زکات کے مسائل پوچھے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا میرے پاس سونا ہے, اب میں کیسے زکات ادا کروں, میرے پاس تو کیش رقم تو ہے نہیں, وہ سونا بھی میرے زیور استعمال کا ہے. سونا ایسی چیز ہے, چاہے استعمال کا ہو پھر بھی زکات دینی پڑتی ہے, کیونکہ یہ کرنسی ہے. اصل میں نیچرل کرنسی جو ہے نا وہ سونا اور چاندی ہے. یہ تو یہودیوں نے ڈالر والر یہ قائد اعظم وائد اعظم نکال دیا. یہ ایسی چیز ہے, اس کو اگر آج حکومت کہہ دے نا یہ کچھ نہیں ہے, تو یہ اس کو چائے میں ڈبو کے پاپے کی جگہ بھی نہیں کھا سکتے آپ. کچھ پاپے کی ویلیو زیادہ ہوگی اس کی, پھر بھی کم ہو. ایک فرضی چیز پہ دنیا قائم ہے. شریعت میں جو اس کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنسی قرار دیا وہ ہے سونا اور چاندی. یہ ہے اصل, اس کو کہتے ہیں خلقتن سمن. یہ اس کو آپ چوڑیاں بنا لیں, انگوٹھی بنا لیں, شریعت یہی کہتی ہے کہ گویا جس عورت نے سونے کا ہار گلے میں لٹکایا تو گویا پیسے لٹکائے ہوئے اس نے گلے میں, لہذا یہ استعمال میں ہو یا نہ ہو اس کی زکات دینی پڑے گی. تو اب کیونکہ یہ جو ہے نا سرمایہ ہے, یہ تو اس کو اسٹاک کرنا, اس کا نتیجہ نکلے گا اگر کھلے عام اسٹاک کرنے کی اجازت دے دی جائے تو پھر تو ایک آدمی ساری دولت آہستہ آہستہ جمع کر لے گا. تو اللہ نے سونے کا حق قرار دے دیا کہ بھائی سونا ہے تو زکات نکالو. اب خواتین کے فون آتے ہیں کہ بھائی کہاں سے دیں, پیسے تو ہیں نہیں. اب سونا ہے, سونا توڑیں گے تو وہ تو کم ہونا شروع ہو جائے گا. تو کل ایک خاتون کا فون آیا, میرے پاس اتنے تولے سونا ہے, پیسے نہیں ہیں, میں کیسے زکات دوں؟ میں نے کہا پیسے ہیں, آپ غلط بول رہی ہیں, پیسے نہیں. میں نے کہا یہ سونا جو ہے نا اصل پیسہ یہی ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ قائد اعظم اصل پیسے نہیں ہیں, یہ جو گلے میں سونا لٹکایا ہوا ہے اور ہاتھوں میں کڑے ہیں یہی اصل پیسہ ہے. یہ جب چاہو جا کے کیش کرا لو, اسے کوئی منسوخ نہیں کر سکتا, اور اس کی قیمت بڑھتی چلی آ رہی ہے. اتنے مالیت کی چیز اپنے لاکر میں رکھی ہوئی ہے اور کہہ رہے ہیں غریب ہے, پیسہ ہی نہیں ہے, تو اس کو توڑ کے زکات دینی پڑے گی. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی وہ خاتون کہیں اس سے تو کم ہونا شروع ہو جائے گا. پھر میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے سونا رکھنا مسلمان کے لیے آسان قرار نہیں دیا. آسان نہیں ہے سونا رکھنا, سونا اور چاندی رکھنا بڑا مشکل, کیش رقم بھی رکھنا بڑا مشکل ہے. ہر مہینے ہر سال ڈھائی فیصد اس میں سے نکالتے چلے جاؤ. بالآخر مسلمان تنگ آ کے کہتا ہے بھائی اپنے کاموں میں خرچ کر لو, خامخا کی زکات کٹتی رہے گی. ٹھیک ہے, چونکہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے, یہاں ہم نے دھرنا مار کے بیٹھنا تھوڑی ہے. تو اللہ نے کہا خرچ کرو اس کو. خواتین سونے سے اتنی محبت کرتی ہیں. ہمارے والدہ کی جان پہچان والی ایک خاتون تھی, انہوں نے بہت سارا سونا رکھا ہوا تھا. ان کی بچی جب بالغ ہوئی تو شادی کے قابل ہوئی تو میری والدہ نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ یہ سونا اپنی بچی کو دے دیں, اس کی شادی وادی ہو رہی ہے, ضرورت ہے. تو کہنے لگی نہیں میں نے یہ آڑے وقت کے لیے رکھا ہوا ہے. میری والدہ نے پوچھا اس سے بڑا کون سا آڑا وقت ہوگا بھائی, کیا اور کون سا آڑا وقت ہوتا ہے, یہی تو مواقع ہوتے ہیں. چلو جی بچی ہے, تھوڑا سا اس کے ایک سرمایہ اس کے پاس محفوظ رہے گا, سسرال پتہ نہیں کیسا ملے بعد میں, داماد کم بخت کھلائے گا نہیں کھلائے گا تو کچھ تو ہو جیب میں. تو جمع مال وعددا, مال کو جمع کر کے رکھنا اور گن گن کے اس کو دیکھتے رہنا کہ کتنا ہو گیا, یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے, بالکل پسند نہیں. اللہ کہتے ہیں خرچ کرنے والے بنو. تو جیسے اللہ کہتے ہیں میں خرچ کرتا ہوں نا ایسے خرچ کروں. تو اللہ نے یہودیوں کو بھی خرچ کرنے کا کہا, تو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم نے جب ان کو خرچ کرنے کا کہا تو یہ کہنے لگے ید اللہ مغلولہ, اللہ بہت تھوڑا تھوڑا ہمیں دیتا ہے. اللہ جو ہے نا ہمیں اتنا تھوڑا تھوڑا دے رہا ہے, گھر کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی اور ہمیں کہہ رہا ہے کہ خوب خرچ کرو. تو اللہ کو بڑا غضب آیا کہ مجھے کہہ دیا کہ میں تمہیں تھوڑا دیتا ہوں. وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ, یہود نے یہ کہا کہ اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں, بندے ہوئے, کھل کے نہیں دیتا. آج بھی مسلمان بہت سے یہ کہتے ہیں تنخواہ اتنی محدود ہے بڑی مشکل سے گزارا ہو رہا ہے, حالانکہ صبح ناشتے میں انڈے پراٹھے مکھن جیم کھاتا ہے پابندی سے, دوپہر کھانے میں جو دل چاہے گا کھائے گا, رات کو تین تین کھانا تو دو ٹائم ہے, یہ تین ٹائم کھا رہا ہے, لباس کی کمی نہیں ہے اس کے پاس. یاد رکھو جس کے پاس جس کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی نا وہ صحت مند نہیں ہوتا کبھی بھی, اضافی چربی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو ساری ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے ہر شخص کو اس زمانے میں ضرورتوں سے کئی گنا زیادہ دیا ہے. ضرورت کیا ہے, حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کو دو وقت کی روٹی مل جائے, اس کا جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہو جائے, اور رات کو سر چھپانے کے لیے جگہ مل جائے, تو گویا اس کو ساری دنیا کی دولت سمیٹ کر دے دی گئی. اللہ کے نبی نے پرندوں سے تشبیہ دی ہے انسان کی زندگی. پرندے کی کیا ضرورت ہوتی ہے, صبح اٹھے گا روزگار کے لیے, کتنا روزگار چاہیے کہ بھائی رات کو جب گھر آؤں تو پیٹ بھرا ہو, ہوتا ہی نہیں ہوتا. اب کوا بھی نکلتا ہے, چڑیا بھی نکلتی ہے, تو توتا بھی مینا بھی, ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ آج ہم نے کہاں جانا ہے, آج کہاں مزدوری ملے گی ہمیں, نکل جاتے ہیں بس. ٹینشن نہیں لیتے کہ ہائے ہائے کچھ بھی نہیں ہے, صبح اٹھ رہے ہیں نہ جاب ہے نہ ڈگری ہے نہ امریکہ کا گرین کارڈ ہے, کچھ بھی نہیں ہے کیا کریں. اٹھتے ہیں بولتے ہیں بھائی اپنا کام کرو, صحیح ہے نا. چڑیا بھی نکلتی ہے صبح صبح گھونسلے پہ, انسان ہے پوستیوں کی طرح 12 بجے تک پڑا رہتا ہے, باقی سارے جانور نکل جاتے ہیں صبح صبح, نکلتی ہے اسے ہر دن نئی سمت میں جاتی ہے وہ. شام کو جب گھر آتی ہے تو اس کا پوٹا بھرا ہوا ہوتا ہے. پھر جب بالغ ہوتی ہے اس کو شادی کی ضرورت ہوتی ہے, پھر ان کے جوڑے بنتے ہیں, شادی ہوتی ہے ان کی, اب اولاد بھی, کیا خیال ہے. تو اب ان کو رزق زیادہ چاہیے, پہلے کتنا مل رہا تھا اتنا جن سے صرف ان کا پیٹ بھرے. اب اگر یہ ہماری جگہ ہوتے تو ہم پھر شادی نہ کرتے, کہتے ابھی تو اتنا ہی مل رہا ہے جس سے میرا پیٹ بھر رہا ہے, تو اگر چڑیا ہم چڑیا ہوتے ابھی چڑے سے شادی کر لی, انڈے بچے ہو گئے, تو بھائی اتنے کوئی اتنی قوم کو کہاں سے کھلائیں گے, ہماری تو محنت ڈبل ہو جائے گی. اور چڑا بھی یہی سوچتا کم بہت منوس استخارہ نکالنے دے پہلے مجھے 6 مہینے میں, دیکھوں میں تجھے کھلا بھی سکتا ہوں, تو آ جائے گی. پرندہ نہیں سوچتا یہ چیزیں, کہتا ہے جہاں اللہ نے ہمیں کھلایا ہے ہماری ذمہ داری ہے آگے نسل کو بڑھانا, شادی کرتے ہیں. پھر اللہ اور فطرت ان کو سکھا دیتی ہے گھونسلہ بنانے کا طریقہ, اور انسان کو بتا رہی ہوتی ہے کہ جس کی جو بنیادی ضرورت ہے اس کے لیے میں تمہیں کسی کا محتاج نہیں کروں گا, تم ہمت کرو میں ساری ضرورتیں پوری کروں گا, جانوروں کی کر رہا ہوں تو تم تو انسان ہو. تو پرندے کو پھر جیسا گھونسلہ چاہیے ویسے تنکے اس کو مل جاتے ہیں, ویسی گھاس پھوس اس کو مل جاتی ہے, اور سوٹیبل جگہ بھی اس کو مل جاتی ہے. फिर वो दोनों घर बना के वहां अंडे देते हैं, फिर उससे बच्चे निकलते हैं। अब जिम्मेदारी कितनी, 12 घंटे चिड़ा बैठ रहा है, 12 घंटे चिड़िया बैठ रही है। अब देखो रिस्क की जरूरत बढ़ गई, मगर कमाई के लिए वक्त कम है, कमाई के लिए अब टाइम कम है। अब अंडों पर बैठना भी है उसने। हम होते ना 8-10 अंडे वैसे ही फेंक देते, दो अंडे ही अच्छे, दो बच्चे ही अच्छे, वैसे ही उठा के फेंक देते। इतने सारे नहीं भाई, ये 6-7 नहीं अफोर्ड कर सकते हम, दो हो जाए बस, वो भी जितना देर से हो उतना अच्छा है। तो चिड़ा चिड़ी ये नहीं सोचते, भाई अल्लाह ने जितने अंडे दे दिए हमें ठीक है भाई, वो सेती रहती है, उनको सेती रहती है, फिर उसमें से चूजे निकलना शुरू होते हैं, फिर वो दोनों उड़ उड़ के जाते हैं, फिर अल्लाह उनको इतना देता है। कभी एक मंजर देखा करो घोंसले में, जो चिड़िया और तोतों के बच्चों का मंजर होता है, कितना खूबसूरत मंजर है। ऐसे चोंच खोल के चीख रहे होते हैं और परिंदा कहां कहां से बाजरा उठा उठा के ला के उनके इतना ठोसता है, खुद इतना नहीं खाता, उनको खिला खिला के मुस्टंडा बना देता है। वो इतना पोटा उनका भर जाता है ना, उनसे उठा नहीं जा रहा होता। तो अल्लाह ने उनके रिस्क, 6 बच्चे हैं तो 6 गुना रिस्क बढ़ा दिया कि नहीं बढ़ा दिया। फिर बिलाखिर होते होते एक दिन वो बच्चे आते हैं, अपने पांव पे खड़े होते हैं, फिर उड़ना सिखाती है उनको चिड़िया, और बिलाखिर फिर वो एक दिन प्रवास करके चले जाते। कोई वीकनेस नहीं होती चिड़िया को, ना चिड़े को, ना विटामिन ए की कमी, ना विटामिन बी की कमी, और ना कोई ऐसा है कि उनकी रेशो इतनी बढ़ चुकी हो कि जिससे अब रिस्क के लाले पड़ गए हो कि भाई ये ग्रोथ रेशो तो बहुत बढ़ रहा है चिड़ियों के, ये तो रिस्क के लाले पड़ गए ये तो। तो चूंकि उसकी जरूरत सिर्फ यही है ना, घोंसला और अंडा, इसलिए अल्लाह वो पूरी करते हैं। इंसान की जरूरतें इससे ज्यादा हैं तो अल्लाह वो तमाम जरूरतें पूरी कर देते हैं। अल्लाह मिसालें देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि जैसा वह है वैसा तुम्हें घोंसला बना दूंगा। इंसान का घोंसला घर है, इंसान का बाजरा 2 वक्त की पेट भर के रोटी है। तो इसी वजह से हदीस में आता है, لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقتم كما ترزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا। तुम अल्लाह पे अगर ऐसे तवक्कुल करो जैसे तवक्कुल करना चाहिए तो ऐसे रिस्क मिलेगा जैसे परिंदों को मिलता है, सुबह खाली पेट उठते हैं, शाम को भरे हुए पेट के साथ वापस लौटते। अल्लाह तुम्हें रज के रिस्क देगा, लेकिन अपनी जरूरतों को महदूद करो। समझो मेरी जरूरत घर, रोटी और ये, बाकी ये सब चीजें तालीम इजाफी हैं। पैसे हो अपने बच्चे को जितनी अच्छी तालीम दे सकते हैं, डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, उसको आगे से आगे ले जाए। नहीं है समझ लो ये जरूरत नहीं है भाई, सब्जी वाला भी तो जिंदगी गुजार के मरता है, नहीं मरता, मर जाएंगे तो पता चलता है कब्र खोल के, एमबीए किस ये कब्रिस्तान में, ये जो साहब एमबीए किया हुआ था, ये फौज में रिटायर कर्नल थे, ये जनरल थे, ये चपड़ासी था, ये मोची था, फरमाया सब मर मर आगे एक जैसे हो जाते हैं। थोड़े दिन की बात है, कोई तरक्की कर करते अमेरिका का सदर बन जाता है, और कोई बेचारा चपड़ासी ही लगा रहता है, और कोई चौकीदार बन के सारी रात सोता रहता है। तो ये जो है ना, ये दुनिया की वक्ती तकसीम है। मैं तो जब भी चौकीदार को देखता हूँ ना, आज तक मुझे जागा हुआ नजर नहीं आया, इसलिए बार बार मेरा दिल चाहता है कि उसके बारे में, एक दिन किसी ने इससे गन छीन के, सो रहा था बंदूक उठाई रिपीटर और कुर्सी पे टांग रख के बैठ गया, ये खर्राटे ले हुए सो रहे हैं। फिर थोड़ी देर में जब आंख खुली देखा मेरी बंदूक कहाँ है। तो ये हिसाब किताब है। खैर, तो अल्लाह ताला क्या चाहते हैं, खर्च करो, इसलिए फरमाया यमहकुल्लाहु रिबा व युरबिस सदकात। अल्लाह सूद को घटाता है और सदकात को बढ़ाता है। यहूदी कहेगा ना 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 ना, सूद बढ़ता है सदका घटता है, ये क्या कि जनाब पैसे हैं तो खर्च कर करके गरीबों को खिला दो, ये तो खत्म हो जाएंगे। अल्लाह कह रहे हैं अगर मेरी मानो तो खत्म नहीं होंगे, नजर आएगा। इसकी मिसाल है जैसे कुएं में पानी है, अब अकल परस्त तो कहेगा भाई ये पानी इतने फुट है, अगर इतनी बाल्टियां निकाल ली तो ये तो खत्म हो जाएगा। अकलमंद कहेगा भाई जिस खुदा ने इस कुएं में पानी पहुंचाया है, तुम्हारे लिए इंतजाम किया है, इसका मतलब वो तुम्हारी जरूरतों से वाकिफ है। उसने ये इसलिए नहीं रखा कि 4 बाल्टियां निकालो तो खत्म हो जाए, तुम निकाल के देखो, वो कोई और इंतजाम करेगा। अब जब आप निकालेंगे थोड़ी देर में कुआं दोबारा भर चुका होगा, निकालते रहेंगे ताजा पानी आता रहेगा। इसी वजह से हदीस में आता है कि जो सदकात और खैरात करते रहते हैं उनकी जेबें अल्लाह भरता रहता है। कुएं की तरह पानी निकालोगे तो ताजा पैसा आएगा, सांप बन के बैठ जाओगे। मैंने देखा है ऐसे लोगों को जकात नहीं देते, सदका तो खैरात नहीं करते, गरीबों को खिलाते नहीं है, लाखों पति हैं। पहली बात तो उनका दिल इतना तंग हो जाता है कि उनको उस दौलत से फायदा नहीं होता, ہمارے ایک دوست تھے, مجھے کسی قوم کی بار بار برائی کرنا اچھا نہیں لگتا, لیکن چونکہ واقعہ یہودیوں کا ہی ہے, وہ امریکہ میں ایک یہودی کے ساتھ رہے. کہہ رہے میں اس کے یہاں دعوت پہ گیا, سب یہودی ایسے نہیں ہوں گے, کسی قوم کو علی الاطلاق سب کو لپیٹنا نہیں چاہیے. تو لیکن انہوں نے بڑے یہودیوں کے ساتھ ٹائم گزارا, تو انہوں نے کہا کہ کنجوس بہت ہوتے ہیں یہ, حالانکہ دنیا کی سب سے مالدار قوم ہے لیکن کنجوس بہت ہوتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ حیرت کی بات ہے, ان کے یہاں دعوت ہونا تو ایک سیب لا کے رکھ دے گا, ٹھیک ہے نا. کہہ رہے ایک دن میرا یہودی دوست کا والد بیمار ہو گئے, تو والد نے بیماری میں اپنے بیٹے سے قرضہ مانگا ہے کمبخت سے, اس نے قرضہ دیا اور پھر گن گن کے, میرا خیال ہے شاید وہ بھی سود پہ دیا ہوگا, گن گن کے واپس لیا ہے. باپ پہ خرچ کرنا بھی ایک مصیبت بن چکی ہے. اس کے برخلاف انہوں نے سعودی عرب میں بھی وقت گزارا, تو عربوں کی سخاوت دیکھی, بڑی تعریف کرتے تھے کہ عرب جتنے مردی عیاش ہوں, یہ جو شہزادے ہیں نا عربوں کے بڑے عیاش, ان میں ایک چیز ہے سخاوت, ان میں بھی بہت ہے, ایسے پیسہ پھینکتے ہیں. ایک صاحب بتا رہے, ایک دن میں دیکھا ایک شیخ صاحب فیکٹری کے باہر نوٹوں کی گڈی رکھ کے بیٹھے ہوئے, پیچھے لائن لگی ہوئی ہے. کہہ رہے میں نے پوچھا یہ کیا, پتا چلا زکات تقسیم ہو رہی ہے. کہہ رہے تو ہم پاکستانی تھے, تو میرے دوست نے کہا یار ہم بھی لگ جاتے ہیں, یہ کون سا پوچھ رہا ہے کہ مجھ سے ہی ہو گیا. کہہ رہے میں نے کہا تو لگ جا بھائی, مجھے تو شرم آ رہی ہے لگتے ہوئے. ہمارے ایک رشتے دار نے واقعہ سنایا, حج کرنے کے لیے گئے, کہتے یہ کیوں, اس لیے کہ قرآن نے بار بار بیان کیا نا, عرب تو قرآن کو سمجھتے ہیں بار بار. اور یاد رکھو تعلیم سے اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا اس ماحول میں پلنے سے فائدہ ہوتا ہے جس ماحول میں وہ نیکی زندہ ہو. اگر آپ کنجوسوں کے ساتھ رہنا شروع کر دو کچھ دن, سارا قرآن آپ کو پڑھ کے سنا دیا جائے اور سخاوت کے فضائل, آپ میں سخاوت نہیں آئے گی. کچھ دن ذرا سخی لوگوں کے ساتھ رہو, دیکھو اتنی سی آمدن اور کیسے خرچ کر رہے ہیں, تو آپ میں سخاوت کا جذبہ اور مادہ پیدا ہو جائے گا. عربوں میں جو اتنی سخاوت ہے نا, وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے نسل در نسل منتقل ہوتی چلی آئی ہے. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کے اعلیٰ معیار پر تھے. ایک دفعہ حدیث میں آتا ہے ایک شخص آیا, اس نے کہا مجھے یہ اتنا مال چاہیے, آپ نے دے دیا. اس نے کہا پھر آپ نے جو آپ کو مالی غنیمت میں پورا ریوڑ ملا تھا سب دے دیا. تو کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو آپ کی سخاوت سے غلط فائدہ اٹھا رہا ہے, یہ تو مانگتے ہی چلا جا رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مجھے کنجوس اور بخیل بنانا چاہتا ہے, اور میں بخیل نہیں ہوں. یعنی یہ چاہتا ہے کہ میں نہ کروں, لیکن میں نہ نہیں کروں, لے لے سارا مال لے لے. لیکن یہ نبی کے لیے, ہمارے اور آپ کی, کیونکہ آج کل یہ جو فراڈی قسم کے بھکاری ہیں نا دو نمبر, ان کو نہیں دینا چاہیے, مستحقین کو دیا کریں. نبی کا معاملہ وہ خاص تھا, وہ پھر میں کسی اور وقت کبھی موقع ملا تو بتاؤں گا. تو رشتے دار نے بتایا کہ ہم سعودی عرب میں حج کے دنوں میں تھے, تو ایک جنرل اسٹور پہ حاجیوں کی لائن لگی ہوئی تھی, خریداری ہو رہی تھی بہت زور و شور سے. ایک عرب آیا منہ پہ رومال ڈالا ہوا, حدیث میں آتا ہے نا ایسے دائیں ہاتھ سے دو بائیں کو پتہ نہ چلے. تو آیا چپکے سے, دکاندار سے پوچھا کہ یہ جنرل اسٹور میں جو مال ہے لمسم کتنے کا ہوگا. اس نے بتا دیا جی اتنے لاکھ ریال یا اتنے کروڑ ریال. اس نے گڈی نکالی چپکے سے اس کے ہاتھ میں پکڑائی, منہ نہیں دکھا رہا اپنا, اور کہا کہ یہ سارا فری میں حاجیوں میں تقسیم کر دو, سارا فری میں دے دو. تو وہ رشتے دار چونکہ یورپ میں امریکہ میں بھی بہت رہے ہیں, کہہ رہے میں امریکہ میں انگریزوں میں بہت رہا ہوں, اگر انگریز یہ منظر دیکھ لیتا بے ہوش ہو کے گر جاتا. یار یہ کس قسم کا مذاق ہے بھائی, اتنی مشکل سے پیسہ کمایا ایسے اڑا دیتے. تو صحابہ کرام کی یہ سخاوت تھی, پورے پورے باغ ہدیہ کر دینا, ہلکے پھلکے رہ کے زندگی گزارتے تھے. بہرحال ہم ویسے نہیں ہیں, ہمیں تو تھوڑا سا کر دیا تو پھر پتہ چلا, تھوڑی سی آزمائش آئی وہ پھر ان پر آزمائش آتی تھی, اس پہ صبر بھی کرتے تھے. کچھ تو کر لینا, ہم اتنا نہیں کر سکتے, آٹھ آنے تو دیتے کم از کم, سو میں سے کچھ تو خرچ کرے انسان, غریبوں پہ, جہاد پہ, تبلیغ پہ, مدارس پہ, مساجد پہ, بیوگان پہ, رشتے داروں پہ. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم, ہمارے اموال میں بہت سے لوگوں کا حق ہے, ان پہ خرچ کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. مال کو جمع کر کے رکھنا یہ اللہ کو پسند نہیں. تو ان آیات میں ترغیب دی گئی ہے. جلدی جلدی میں بتا دوں بس ایک دو باتیں اور احکام بیان کر کے پھر اس کو ختم کرتے ہیں. ایک بہت اہم مضمون عیسائیوں سے متعلق یہ بیان کیا ہے کہ عیسائی جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں, اور یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ بھی الہ ہیں, اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ, حضرت مریم اور اللہ یہ تینوں معبود ہیں, اور ان تینوں کا مجموعہ ایک خدا ہے. تو اس قسم کی عجیب عجیب سی باتیں کرتے ہیں جو ان کی سمجھ میں بھی آج تک نہیں آئی. ہمارے حضرت ایک دفعہ ٹرین میں جا رہے تھے تو کسی پادری کوئی سامنے بیٹھا ہوا تھا, اس پادری سے مکالمہ شروع ہو گیا. تو حضرت نے اس سے پوچھا کہ یہ تین جو ہے وہ تو ایک نہیں ہو سکتا اور ایک تین نہیں ہو سکتا, تو تین بھی خدا ہیں اور ایک بھی ہے, یہ کیسے ہو سکتا؟ تو کہنے لگا اس کے بارے میں میں نے کتاب لکھی ہے, وہ آپ پڑھیں سمجھ میں آ جائے گی. میں نے فرمایا کتاب کا مصنف سامنے بیٹھا ہے, وہ نہیں سمجھا پا رہا تو کتاب کیا سمجھائے گی, ٹھیک ہے نا, تو آپ ہی سمجھا دیں, تو نہیں سمجھا سکتے. تو اس لیے اللہ رب العزت نے ان آیات میں بہت سخت تاکید کے ساتھ فرمایا لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم, وہ لوگ بھی کافر ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مسیح وہ اللہ ہیں, اور وہ اللہ جو ہے مسیح ابن مریم ہے, اور وہ لوگ بھی کافر ہیں. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو الثالث ثلاثه, کہ اللہ مریم اور عیسیٰ ان دونوں میں سے تیسرا اللہ ہے, یہ لوگ بھی کافر ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ وقال المسیح, اگر تمہیں مسیح کی تعلیمات پڑھنی ہے تو مسیح نے یہ تعلیمات نہیں دی, انہوں نے یہی کہا اعبد اللہ, صرف اللہ کی عبادت کرو. اور یہ بھی اللہ نے فرمایا کہ کانا یا اکولانی طعام, دیکھو مریم صدیقہ تھیں, سچی تھیں, اور ان کے بیٹے مسیح ابن مریم, وہ اپنی ماں کے ساتھ مل کے کھانا کھایا کرتے تھے. تو جو روٹی کا محتاج ہوتا ہے وہ خدا کا بیٹا خدا کے جسم کا حصہ نہیں ہوتا. وہ دیکھو ہم روٹی کے محتاج ہیں تو ہمارا بیٹا بھی ہماری جنس کا ہوگا نا, وہ بھی روٹی کا محتاج ہوگا. تو اگر اللہ محتاج نہیں ہے تو اللہ کا بیٹا بھی نہیں ہونا چاہیے محتاج, وہ اللہ ہی کی جنس ہے. تو بتایا کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں, نہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا. تو انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انا یوفکون, پھر آگے اللہ فرماتے ہیں دیکھے ہم ان اہل کتاب کو عیسائیوں کو کیسے اپنی آیات کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں, لیکن ان کو دیکھیں کہ یہ ان دلائل کو چھوڑ کے کدھر ٹھوکرے کھا رہے ہیں. اور کل جو سورت گزری اس میں بتایا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم, عیسائی کہتے ہیں کہ بھائی اگر حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو بغیر باپ کے کیوں پیدا ہوئے؟ پھر ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ کوئی باپ کے بغیر ہو جائے, تو لہذا ان کا باپ معاذ اللہ اللہ ہے. اس کا اللہ نے بڑا پیارا جواب دیا, فرمائی عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں ایسی ہے جیسے آدم, خلقہ من تراب, ڈائریکٹ مٹی سے بنایا, نہ باپ نہ ماں. تو جس کا باپ بھی نہیں ماں بھی نہیں, جب وہ نبی نہیں ہو, وہ اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا, تو جس کی ماں موجود ہے صرف باپ نہیں, وہ اس میں الوہیت کہاں سے آ گئی؟ خدا تو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کر سکتا ہے, تو اللہ نے اگر عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر کے اپنی قدرت کا اظہار کر دیا تو اس میں کیا خرابی؟ یہ عیسیٰ کی قدرت نہیں ہے, یہ اس خالق کی قدرت ہے. اللہ کی قدرت پر ایمان لاؤ, اس سے عیسیٰ کا معبود ہونا ثابت نہیں ہوتا. اور آگے اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہم عیسیٰ ابن مریم سے پوچھیں گے سوال, جب سب سے ہوگا حساب تو مسیح ابن مریم بھی عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے, اور اللہ ان سے پوچھے گا, ان سے کہے گا یا عیسیٰ ابن مریم, اے عیسیٰ ابن مریم, اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک, پہلے اللہ اپنی نعمتیں گنوائیں گے کہ میں نے تجھ پر اور تیری ماں پر کیسی نعمتیں کی. اذ ایدک بروح القدس, میں نے ایک مقدس فرشتے کے ذریعے تجھے طاقت بخشی. وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ, میں نے تجھے کتاب کا علم بھی دیا اور حکمت کا علم بھی دیا اور تورات کا علم بھی دیا اور انجیل کا علم بھی دیا. اتنی ساری کتابیں آسمانی حضرت عیسیٰ کو علم دیا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ تورات اور انجیل کا علم دیا وہ تو سمجھ میں آتا ہے, الکتاب سے کیا مراد ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے الکتاب سے مراد قرآن مجید ہے, کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں نازل ہوں گے اور قرآن کے مطابق فیصلہ کریں گے, اس لیے اللہ نے حضرت عیسیٰ کو قرآن کا علم بھی پہلے سے دے دیا. تو قرآن کا علم بھی دیا, تورات کا بھی, انجیل کا بھی. پھر اللہ کہیں گے تکلم الناس فی المہدی وکہلا, اے عیسیٰ تو ماں کی گود میں بھی لوگوں سے باتیں کرتا تھا, یہ بھی میرا انعام ہے تجھ پر, اور کہلا بڑھاپے میں بھی. حضرت عیسیٰ جوانی میں آسمان پہ چلے گئے, بڑھاپا ان پر نہیں آیا. اس آیت سے بھی علماء نے حضرت عیسیٰ کی حیات پر استدلال کیا ہے کہ قرب قیامت میں نازل ہوں گے اور ادھیڑ عمر کو پہنچنے کے بعد لوگوں سے کلام کریں گے, کیونکہ بچپن کا کلام تو ابھی ثابت ہے, کہولت جو ہے نا سنے کہولت جو ادھیڑ عمر ہوتی ہے اس میں حضرت عیسیٰ کا کلام کرنا ثابت نہیں ہے. تو قرآن کی آیت اگر غلط ہو جائے گی, اگر حضرت عیسیٰ کو, وہ تو ویسے تو اللہ نے صراحتاً بھی کہا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو آسمان پہ زندہ اٹھایا ہے اور قرب قیامت میں نازل ہوں گے, لیکن اس آیت میں بھی اللہ نے اس طرف اشارہ دے دی. تو اللہ فرماتے ہم نے تجھے بچپن میں بھی بولنے کی طاقت دی اور آپ کہولت میں بھی بولیں گے. یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے, بچپن میں بولنا تو کمال ہے, بڑھاپے میں بولنا تو کوئی کمال نہیں ہے نا, یہ کیوں اللہ انعام بتا رہی ہے؟ تو سبھی کو کیا ہے, حضرت عیسیٰ کی کیا خصوصیت؟ اس میں بھی اشارہ ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ کا بڑھاپے میں بولنا, یہ اللہ کی بڑی طاقت اور قدرت ہے جو اللہ نے حضرت عیسیٰ کو کمال دیا ہے. کیونکہ جو جوانی میں آسمان پہ اٹھ گیا ہو, اس کا بڑھاپے تک زندہ رہنے کے لیے اس کو کئی ہزار سال زندہ رہنا پڑے گا, کئی ہزار سال کے بعد وہ نازل ہو کے بات کرے گا. تو یہ اتنے عرصے تک آسمانوں پہ زندہ رکھنا, پھر دنیا میں نازل کرنا اور پھر لوگوں سے ہم کلام ہونا, یہ حضرت عیسیٰ ہی کے ساتھ اللہ کا خصوصی انعام. تو پھر آگے اللہ فرمائیں گے کہ وہ تبری الاکمہ والابرص, اس نعمت کو بھی یاد کرو جب آپ کوڑ کے مریض کو ہاتھ لگاتے تھے اس کو شفا ہو جاتی تھی, بی اذنی, میرے حکم سے, آپ کے حکم سے نہیں ہوتی. عیسائی کیوں بہک گئے؟ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے معجزے سب سے زیادہ دیے اور بڑے عجیب عجیب معجزے, تو ان معجزوں کو عیسائیوں نے بجائے توحید کے زاویے سے دیکھنے کے شرک کے زاویے سے دیکھنا شروع کر دیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کی قدرت پہ ایمان لے آتے, کہ اللہ جب چاہے کسی انسان کے ہاتھ سے مردے کو بھی زندہ کر دیتا ہے, کسی انسان کے ہاتھ سے کوڑ کے مریض کو بھی ٹھیک دیکھ کر دیتا ہے. تو بجائے اللہ کی توحید پر ایمان لانے کے انہوں نے حضرت عیسیٰ ہی کو معبود بنا ڈالا. معجزے سے اگر معبود ہونا ثابت ہوتا ہے تو پھر تو حضرت موسیٰ بھی معاذ اللہ معبود ہے, وہ لاٹھی کو سانپ بنا دیتے تھے. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ تو معجزہ تو اللہ کی طاقت ہے, پیغمبر کا کمال نہیں ہے. ہاں اللہ کا انعام ہوتا ہے پیغمبر پر کہ ان کے ہاتھ پر ایسی ایسی چیزیں ظاہر کر رہے ہیں. تو فرمائے تخلق من الطین کہیئت الطیر, اس وقت کو بھی یاد کریں جب آپ مٹی سے میرے حکم سے پرندہ بناتے تھے, مٹی کا پتلا پرندہ, میرے حکم سے. میرے حکم اس لیے کہ اسلام میں مٹی کا پتلا بنانا جائز نہیں ہے, جاندار کی تصویر بنانا, پتلا بنانا یہ حرام ہے. تو اللہ نے حضرت عیسیٰ کو اس کی اجازت دی تھی اور پھر آپ اس میں پھونک مارتے تھے, وہ پرندہ بن کے اڑ جاتا تھا. لوگ گھر میں کیا ذخیرہ کرتے تھے, کیا کھا کے آتے تھے, حضرت عیسیٰ ان کو بتا دیا کرتے تھے. تو اتنی نعمتیں اللہ حضرت عیسیٰ کو گنوائیں گے کہ میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, تو پھر آپ نے میرا کیا شکر ادا کیا؟ انت قلت للناس, کیا آپ نے لوگوں کو یہ کہا تھا, اتخذونی و امی الہین من دون اللہ, کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا ڈالو, اتنے سارے میں نے انعامات کیے, کیا آپ نے اپنی قوم, آپ کی قوم تو آپ کو معبود سمجھتی تھی, مسیح ابن مریم کو اور حضرت مریم کو معبود سمجھتی تھی, تو میرے انعامات کا یہ صلہ دیا کہ آپ نے لوگوں کو ترغیب دی. یہ اللہ اس لیے پوچھیں گے تاکہ حجت تام ہو جائے. تو حضرت مسیح ابن مریم جواب میں کہیں گے, ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق, اے اللہ میری یہ مجال نہیں کہ میں ایسی بات کروں جس کا تو نے مجھے حق نہیں دیا, میری یہ مجال نہیں, میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا. ما قلت لهم الا ما امرتنی به, میں نے ان سے وہی کہا جس کا تو نے مجھے حکم دیا, ان اعبد اللہ ربی وربکم, کہ میرا بھی اللہ رب ہے, تمہارا بھی اللہ رب ہے, اسی کی عبادت کرو. وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم, جب تک میں ان میں موجود تھا نگرانی کرتا رہا کہ شرک نہ پھیلے, یہ مجھے معبود نہ بنائے. فلما توفیتنی, جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر نہیں مجھے پتا کہ میرے بعد میری قوم کیا کرتی رہی, تو ہی گواہ تھا. اب حضرت عیسیٰ کہیں گے, اے اللہ اب یہ میری قوم ہے جنہوں نے مجھے بیٹا بنایا, ان تعذبہم فانہم عبادک, اب تجھے اختیار ہے, میں تو بری ہو گیا ہوں, اب تجھے اختیار ہے, تو چاہے تو ان کو عذاب دے, اس لیے کہ یہ تیرے بندے ہیں, میرے بندے نہیں ہیں. وان تغفر لہم, اور اگر تو ان کو معاف کر دے گا, فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, تو تو زبردست غالب ہے, جو چاہے کر سکتا ہے, معاف کرنا چاہے تو معاف بھی کر سکتا ہے, اور حکیم ہے کہ اس معافی میں بھی حکمت ہوگی. تو آگے اللہ فرمائیں گے حضرت عیسیٰ کی یہ بیان سننے کے بعد, قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ, اللہ فرمائیں گے آج سچے لوگوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا. اللہ بتا دیں گے کہ مسیح ابن مریم نے جو کہا وہ سچ کہا, اور ایسے سچے لوگ اور ان کے سچے متبعین کے لیے جنات ان تجری من تحتها الانہار, وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں, رضی اللہ عنہم ورضوان, اللہ بھی ان سے راضی ہوا, وہ بھی اللہ سے راضی ہوئے, ذلک الفوز العظیم, یہ بہت بڑی کامیابی ہے. تو اللہ نے عیسائیوں کو اس میں بہت سخت تنبیہ کی ہے کہ تم جو عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو, یہ تعلیمات مسیح ابن مریم کی نہیں ہیں, تمہارے پادریوں کی بعد کی گڑی ہوئی تعلیمات ہیں. اور ان میں بھی بڑا اختلاف ہے, کوئی تین خداؤں کو ایک مانتا ہے, کوئی ایک کو تین, کوئی پتہ نہیں. آج تک ایک الٹی بات کرو نا, جیسے ہمارے ہاں بعض مسلمانوں نے, مسلمان تو نہیں رہے ایسی بات کر کے, انہوں نے کہہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر نور ہیں, بشر نہیں ہے, انسان نہیں ہے بلکہ کوئی نورانی مخلوق ہے. ایک الٹی بات کر دی, اب اس کو سیدھا کرنے کے لیے, ایک جھوٹ بولنے کے لیے سو جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. اب وہ جب قرآن میں آتا ہے انما انا بشر مثلکم, کہ اے نبی میں تو تمہاری طرح کا انسان ہوں, اس کا کیا مطلب ہے؟ تو کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ میں تو بظاہر دیکھنے میں تمہاری طرح کا انسان ہوں, دیکھنے میں غلط لگا دی اپنی طرف سے. پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بازار میں چلتے پھرتے بھی تھے, کھاتے پیتے بھی تھے, تو جو اصل جو فرشتہ ہوتا ہے, نور ہوتا ہے, وہ تو کھاتا پیتا نہیں ہے, تو یہ کیا کھاتے کیوں تھے؟ تو وہ کہتے ہیں بظاہر کھاتے تھے, بس یعنی دکھانے کے لیے. تو ایک جھوٹ چھپانے کے لیے سو قسم کی احمقانہ باتیں کرنی پڑتی. تو اس لیے اللہ نے بتایا کہ یہ صاف ستھرا عقیدہ رکھو, مل مسیح ابن مریم الا رسول, مسیح ابن مریم بھی دوسرے پیغمبروں کی طرح ایک پیغمبر ہے. ہاں اللہ نے ان کا مرتبہ بہت بلند کیا, ان کو معجزے بہت دیے, لیکن ہے پیغمبر, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اور ان کی ماں جو ہے مریم, امہ صدیقہ, ان پر یہودیوں نے جو الزام لگایا وہ غلط, کیونکہ ان کی ماں سچی تھی, جھوٹی نہیں تھی, خیانت نہیں کی انہوں نے. تو یہی وہ بات ہے جو صحیح بات ہے, اور اسی کی طرف قرآن دعوت دیتا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہمارے مسلمانوں میں بھی بہت سے بدبخت ایسے ہو گئے جنہوں نے نبی کی شان کو بڑھا کے اللہ کے برابر پہنچا دیا, نبی کو مشکل کشا بھی کہہ دیا, حاجت روا بھی کہہ دیا, اور پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا انہوں نے. تو یہ سب غلط ہے, نبی بھی انسان ہے, بشر ہونے میں ہمارے جیسے. ہاں اللہ نے آپ کو مرتبہ, جیسے انسانوں میں مرتبے میں فرق ہوتا ہے, اللہ نے آپ کو سلیکٹ کیا ہے اپنی رسالت اور نبوت کے لیے, اس لیے آپ کا مقام سب سے اونچا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہ وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک.